نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دعوی اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے اور شریعت کے بہت سارے مسائل مختلف موضوعات پر ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے اور الحمدللہ عز و جل گھر بیٹھے بہت سارے مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایسا ہی ہوگا۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہیں علم دین کے حصول کے حوالے سے، تو بے شمار واقعات ہمیں اس حوالے سے نظر آتے ہیں کہ علم کے حوالے سے ان کے اندر جو جستجو تھی، جو شوق تھا، کہتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اس دور میں کم از کم ہم بہت زیادہ دوری پاتے ہیں علم کے حوالے سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کے حوالے سے کس قدر فضائل بیان فرمائے، یہاں تک کہ روایت موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی روایت موجود ہیں، سمندر میں مچھلیاں علم حاصل کرنے والی کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تو اتنی فضیلت ہے علم کی، اور ویسی بھی شریعت کا مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر مسلمان پر جب وہ کسی چیز کا مکلف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ نماز اس پر فرض ہو گئی تو نماز کے احکام سیکھنا فرض ہو گئے، روزہ فرض ہوا تو روزے کے احکام سیکھنا فرض ہو گئے، اسی طرح حج پر جا رہے ہیں، حج فرض ہے ان پر تو یقیناً حج کے مسائل سیکھنا ان پہ فرض ہو گئے۔ یعنی جب تک وہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو وہ حج کس طرح صحیح طرح ادا کریں گے؟ اسی طرح اور بھی مطلب چیزیں ہیں۔ تو یہ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، یہ مدنی چینل ہے کہ جو گھر بیٹھے ہمیں الحمدللہ اس طرح کی چیزیں فراہم کر رہا ہے اور علم کا حصول ہمارے لیے کس قدر آسان ہو گیا۔ تو لہذا کوشش کریں، توجہ کے ساتھ دیکھیں، انشاءاللہ بہت سارا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درو سلام سے عرض کیا جاتا ہے، امیر سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے درود پاک کی فضیلت 40 روایتیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میرے پاس سونا ہے نا، 1.25 لاکھ کا نا، تو اس پہ زکات بنتی ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہو پا رہے، تو کیسے میں پھر ادھار کر کے زکات دے دوں یا کیسے دے دوں؟
جی عرض کرتے ہیں، اچھا سونا ہے، گولڈ جو ان کے پاس رکھا ہوا ہے، الگ سے کوئی رقم نہیں ہے، تو اب زکات کس طرح ادا کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب ان کا سوال یہ تھا، 1.25 لاکھ کا سونا رکھا ہوا ہے اور زکات کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے،
جی
تو اب کیا کریں، قرض لیں کیا کریں؟ تو سونا غالباً ان کے پاس جو ہوگا 2 تولہ یا اتنا ہی ہوگا،
جی جی،
تو اگر صرف سونا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک سونا 7.5 تولہ نہ ہو،
صحیح،
نصاب تک پورا نہ ہو، تو اس سونے پہ زکات نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے۔
اب صرف سونا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چاندی نہ ہو ان کے پاس، ان کے پاس مال تجارت نہ ہو،
صحیح،
ان کے پاس ضرورت سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد جو روپے پیسے ہوتے ہیں وہ نہ ہو، تو اس صورت میں جب تک سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا تو اس پر زکات لازم نہیں ہوگی،
صحیح۔
لیکن اگر سونا ہے 2 تولہ، اس 2 تولے سونے کے ساتھ انہوں نے بی سی بھی ایک ڈالی ہوئی ہے اور وہ بھی رقم جمع ہو رہی ہے، تو گویا یہ رقم حاجت سے زائد ہے، جبھی تو بی سی ڈالی ہوئی کمیٹی میں جمع کروا رہے ہیں۔ تو جب سونا اپنے نصاب کو پہنچا نہ ہو اور اس کے ساتھ چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں یا پرائز بونڈ ہوں یا مال تجارت ہو، تو اب سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ چاندی یا روپے پیسے وغیرہ ملا لیں تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، آج کا ریٹ اگر لگائیں اور اس کے مطابق اگر یہ سونا چاندی اور روپے پیسے ملائیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس کا یہ نصاب حاجت اصلیہ سے زائد قرض وغیرہ سے فارغ ہو تو یہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ کا سال شروع۔
صحیح،
جب اگلا سال اسلامی اعتبار سے مکمل ہوگا تو ان کے اوپر وہی شرائط دیکھے جائیں گے کہ کیا سال پورا ہونے پر ان کا یہ مال نصاب زکوٰۃ کو پورا کر رہا ہے، قرض سے اب بھی فارغ ہے، حاجت اصلیہ سے اب بھی زائد ہے، اور قرض وغیرہ اگر ہو تو نکالنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یعنی نصاب برقرار ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جب زکوٰۃ لازم ہو جائے تو اب ان کا جیسے سوال ہے کہ کیا میں قرض لے کے دوں؟
صحیح،
تو جب زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو گئی تو اب اس کے لیے چاہے آپ کسی سے قرض لے کے ادا کر دیں، ادائیگی ضروری ہے یا ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ بیچ سکتے ہیں تو اس کو بیچ کر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔
صحیح،
تو جب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی تو اس کے اندر روپے پیسے ہی زکوٰۃ میں دینا ضروری نہیں ہوتا۔
صحیح،
تو اس لیے اگر روپے پیسے کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے ایکسٹرا کہ جو مال ہے اور استعمال میں آنے والی چیز ہے، اس کی کچھ بھی 2-4-5 ہزار روپے بھی ویلیو بنتی ہو، تو اگر وہ بھی کسی غریب کو بنیت زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اب یہ کچھ تفصیلات میں نے اپنے طور پہ ان کے سوال کی کچھ جو گنجائشیں بنتی تھیں، صورتیں ممکنہ بن سکتی تھیں، ان کے مطابق جواب دیا ہے۔ تو سائل محترم سے عرض یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں اور اپنی مالی پوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت فون نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان کو بیان کریں کہ اتنی میری مالیت ہے اور اب بتائیں مجھے زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی، دینی بھی ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ تمام تر صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔
مدی چل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں گے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میرے پاس ہیں اور وہ سونا ہے یعنی اور الگ سے رقم نہیں ہے، تو ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں مسائل پر جو ایک گرفت ہوتی ہے کہ کتنی ساری صورتیں بنائی گئی ہیں، جزیات مطلب اس کی صورتیں بنا کر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح زکوٰۃ لازم ہوگی اور کیا وہ صورت بنے گی۔ تو یہ ہے وہ کہ جو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سائل تھے جنہوں نے یہ ارشاد ابھی کالس میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنی رقم کی مالیت کا سونا ہے تو زکوٰۃ کس طرح لازم ہوگی، اس کو مفصل میں سمجھتا ہوں کہ بیان کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی صورت ان کی باقی نہ رہے۔ پھر بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مزید وہ کالس کر لیں دارالافتاء اہل سنت میں تاکہ مزید اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی ان سے ہو جائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔
مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی ابھی نہیں ملی، اور وہ اگر اپنے والد صاحب کے سامنے کھانا کھاتے ہیں تو کیا والد صاحب کو اس پر اعتراض کرنا چاہیے یا نہیں؟
جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، اب وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح
دیکھیں جب مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے مابین جو ایک پردے کے معاملات تھے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا بات چیت کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھنا، اس طرح کے معاملات میں اب وہ پابندی نہیں رہتی شرعی حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ بعض شاید قبائل میں، بعض خاندانوں میں
معیوب سمجھا جاتا ہے،
معیوب سمجھا اگر جاتا ہے اسے کہ لڑکا اور لڑکی والد کے سامنے یعنی سربراہ کے سامنے، دادا کے سامنے یا بڑے کے سامنے ایک ساتھ بسوں کا چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔
صحیح،
یہ جو سنا لوگوں سے ہے کہ میاں بیوی اپنے والد کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے وہ ایک چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتے، ان کو الگ الگ ہی بیٹھنا پڑتا تھا،
ایک ساتھ بیل گئے تو ایک فساد ہو جاتا تھا گھر میں.
یہ سورت جو آپ بیان کر رہے ہیں رخصتی کے بعد کی کر رہے ہیں یا پہلے؟
یہ تو رخصتی کے بعد کی کر رہے ہیں. جو یعنی جو مشہور عوام میں اس طرح کے سامنے آئی ہیں یہ باتیں کہ شادی ہونے کے بعد رخصتی ہونے کے بعد بھی مرد اور عورت ایک چارپائی پہ اگر اپنے والد کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور نہیں بیٹھتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اسی طرح کا شاید یہ کوئی کلچر جن سائل محترم نے ہم سے سوال کیا ہے ان کے خاندان میں بھی کوئی ایسا ہوگا کہ جب تک رخصتی نہ ہو جائے تو ایک ساتھ بڑے کے سامنے یعنی والد کے سامنے بیٹھ کر یہ نیا جوڑا جو ہے یہ کھا نہیں سکتا.
صحیح.
اب اس کے کھانے کو شاید بے ادبی سمجھی جاتی ہوگی, ان کو معیوب سے یہ سمجھتے ہوں گے. تو اب دیکھیں اس میں شرعی حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو شرعن میاں بیوی اب یہ بن چکے ہیں, میاں بیوی بننے کے بعد اب ان کا ایک ساتھ ایک دسترخوان پر ایک پلیٹ میں بلکہ ایک ہی پیالے میں اگر بیوی نے جہاں سے پانی پیا ہے عین اسی جگہ سے شوہر پانی پی سکتا ہے.
صحیح.
تو شرعی حوالے سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے.
صحیح.
اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کے بڑوں کو یہ چیز باور کروانا چاہیں کہ اس طرح کی جو پابندیاں لگ رہی ہیں اور اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے تو یہ معیوب سمجھنا چھوڑیں گے تو اس میں پھر ایک بچت کی صورت اور عافیت کی صورت نکلے گی. لیکن جب تک اگر بڑے بوڑھے خاندان کے وہ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں اور اب آپ کہیں نہیں ہے تو جائز ہم تو کریں گے.
صحیح.
ہم تو کھائیں گے. تو اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی,
فساد ہوتا ہے,
اور فساد اگر پیدا ہوتا ہے نا تو رخصتی سے پہلے اگر کوئی ایسا فساد پیدا ہو جائے کہ ساس اور داماد میں یا بہو سسر اس طرح کی کوئی بھی بدمزگی ہوتی ہے نا تو طلاقیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں.
صحیح.
یہاں لوگ طلاق لینے میں تاخیر نہیں کرتے.
صحیح.
ہاں نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی,
تقاریب ہوتی ہیں, ولیمہ ہوا, سارا سلسلہ
یہ سب ہونے کے بعد پھر اولاد کی بھی نعمت مل گئی. اب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے نا جو بدمزگی تو اس میں بہت سارے ایسے ذرائع دباؤ ڈالتے ہیں جن سے کوئی بھی ایک طلاق کی طرف جا رہا تھا تو اس کو روکا جاتا ہے,
روکا جاتا ہے, بچت کی صورت ہوتی.
تو ابھی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو چکا ہے, میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا پینا ایک دسترخوان پہ ایک پلیٹ میں ایک پیالے میں کھانا پینا بلا شبہ جائز ہے.
صحیح.
ہاں جہاں پر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اولاً یہ فضا اور یہ ماحول اگر آپ چینج کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو چینج کریں, اور اگر چینج نہیں کر سکتے اس میں پھر ٹائم لگے گا, جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ ہی چینج کریں گے.
صحیح.
جب آپ والد بن جائیں گے اور آپ اپنے بچوں کو کہیں گے آپ کھا سکتے ہیں.
صحیح.
تو چینجنگ اگر آپ لا سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں لا سکتے تو پھر یہ ہے کہ بدمزگی سے بچنے کے لیے پھر الگ الگ ہو.
یعنی
کھانے میں حرج نہیں ہے.
ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ مثال کے طور پہ ہماری یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو منگنی ہوتی ہے کسی سے بات پکی کرنے کے لیے, دوسرا منگنی کی صورت وہ نکاح بھی کر لیتے ہیں کہ نکاح ہو گیا بات گویا کہ پکی ہی ہو گئی, نکاح ہو گیا. لیکن رخصتی میں دو سال یا تین سال کا پیریڈ لگتا ہے, اس درمیان دونوں ملتے نہیں ہیں اور ملنے کو مایوس سمجھا جاتا ہے دونوں خاندانوں میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں شرن جائز تو ہے لیکن احتیاط کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مایوب سمجھ رہے ہیں اور پھر وہی غیبت ہیں اور باتیں.
ہاں تو یہ ہے کہ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یا تو آپ ختم نہیں کر سکتے اس کو تو پھر آبیل مجھے مار نہ کریں.
صحیح.
پھر ایسی چیز مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ ایک رسم آپ کے خاندان میں ایسی اٹل بنی ہوئی ہے اور آپ اس کے خلاف کرنے جاتے ہیں.
جی جی.
تو اس کے اندر آپ کو بہت دشواری ہوگی.
صحیح.
اصل تو یہ ہے کہ جو غلطی جن کی ایک رائے ہے کہ بھائی یہ غلط ہے.
صحیح.
تو ان کو ہی اپنی اس رائے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ
صحیح.
اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ میاں بیوی بی اگر بڑوں کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے.
صحیح.
ہاں جو معیوب سمجھتا ہے اور آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے اس کے مائنڈ کو تو پھر ایسے کے سامنے نہ کھائیں.
صحیح.
تو ایسے میں اگر برا سمجھا جاتا ہے اور برا سمجھنے کی صورت میں آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے تو پھر نہ کھائیں, نہ کھا کر اپنے آپ کو عافیت میں رکھیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کھول لیں گے سلسلے میں.
میرا سوال یہ ہے کہ کوئی غریب کو جو زکات کا مستحق ہے اس کو دوائی خرید کے دے دینا اور پھر دو گھنٹے کے بعد اس دیے ہوئے دوائی کی رقم کو زکات کی نیت کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت نیت نہ تھی جب دوائی خرید کے دینا گیا تھا. بعد میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے بعد اگر کوئی نیت کرے کہ وہ رقم میرے زکات میں چل جائے تو کیا وہ زکات کی رقم مانی جائے گی؟
دو سوال ہو گئے, ایک تو ہم کیا زکات دوائی کی مد میں دے سکتے ہیں, ایک تو یہ. دیگر ناظرین کو بھی فائدہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ اس نے دوائی استعمال نہیں کی یا کر لی تو اب کیا ہوگا، نیت کر سکتے ہیں؟
اب دیکھیں ان کے سوال میں انہوں نے زکوٰۃ میں کیا چیز دی ہے، یہ چیز تو زکوٰۃ کے اندر انہوں نے میڈیسن دی ہے
جی،
اور انہوں نے میڈیسن خود پرچیز کی ہے
جی جی،
ٹھیک ہے، کلینک سے، میڈیکل اسٹور سے، وہاں سے پرچیز کر کے یہ زکوٰۃ 400-500 روپے، 1000 روپے کی دوا کا بنا، یہ آپ کو دے دی. اب مریض نے اگر اس دوا کو، کوئی گولی ایک تھی وہ ایک ہی تھی، وہ انجیکشن تھا یا وہ ڈرپ تھی، وہ لگ گئی ختم ہو گئی،
صحیح،
اگر وہ چیز ایسی ہے جو ختم ہو گئی ہے،
صحیح،
تو اب بعد میں یہ زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہیں تو اب نیت نہیں کر سکتے. اگر جو چیز شریف فقیر کو انہوں نے دی ہے اور دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور وہ چیز ابھی شریف فقیر کے پاس موجود ہے، ابھی ہلاک بھی نہیں ہوئی، آگے اس نے فروخت بھی نہیں کی، آگے کچھ بالکل برقرار ہے، تو یہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ دو صورتیں بنیں گی.
صحیح. مدی چل کے ناظرین کالز آپ کے سلسلے میں شامل کی جا رہی ہیں، آئیے ایک دو ایس ایم ایس بھی شامل اس سلسلہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہو جائے. دعوت اسلامی کے مدنی محل میں الحمدللہ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مختلف عنوان پر اجتماع ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اس کی فضیلت ہیں، فضائل ہیں، اب اجتماع میں دعا ہو رہی اور اذان شروع ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ ظاہر دعا کا بھی ایک پک ٹائم ہوتا ہے، سب اس میں مصروف ہوتے ہیں، بعض اوقات رونے والی کیفیت بھی ہوتی ہے. اب اذان شروع ہو گئی تو کیا دعا روک دیں فوراً، یا اذان ہونے دیں؟
اذان کون سی ہے، مطلب مغرب کی؟
کوئی سی بھی اذان ہو رہی ہے.
دیکھیں اس میں یہی ہے، اذان جب ہو جائے یا شروع ہو جائے تو تلاوت قرآن بھی اگر کوئی کر رہا تھا تو اس کو رکنا چاہیے.
صحیح.
لیکن اگر کوئی نہیں رکتا، وہ پڑھ ہی رہا ہے اپنی منزل، اپنا پارا وہ پڑھ رہا ہے، تو گناہ نہیں ہے.
صحیح.
ادب یہ تھا کہ ایسے موقع پہ اذان کا جواب دینے کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے اور اجتماعی دعا کے دوران کسی مسجد سے قریبی یا اسی مسجد میں اذان شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر اذان کا جواب دینا ہی بہتر ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، جیسے گھر کے اندر برآمدے ہوتے ہیں، صحن ہوتے ہیں، ایک ایریا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھ لیں، اور سامنے کمرہ ہے اس کے اوپر پردہ اگر ڈلا ہوا ہے، پردہ وغیرہ ہے، اس پردے پہ جاندار کی تصویر ہے، کیا فرماتے ہیں؟
جاندار کے چہرے کی تصویر ہے
یا پوری صورت بیان کر دیں، پورا جسم ہے اس کا یا صرف چہرہ ہے، تو کیا ہوگا؟
اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے
جی جی
کسی جاندار چیز کی تصویر ہے اور وہ پورے قد کی ہے،
صحیح ہے،
یعنی اس کا سر بھی ہے، اس کے پاؤں کا پورا جسم ہے، اور وہ ابو پردے کی صورت میں لٹکا ہوا ہے یا دیوار پہ، جس طرح یہ ہمارے یہاں پہ تصویریں سی بنی ہیں بے جان چیزوں کی، اس طرح کسی جاندار چیز کی، کسی پینافلیکس وغیرہ پہ تصویر چھپی ہے اور پورے قد کی ہے،
صحیح،
اور وہ نمازی کے سامنے ہے،
ٹھیک ہے،
نمازی کے
سامنے
سامنے ہے اور پورے قد کی تصویر ہے اور تعظیم کے طور پہ اس کو لٹکایا گیا ہے، تو پردے میں جو تصویریں ہوتی ہیں اس میں بھی تعظیم کا پہلو ہوتا ہے،
صحیح،
کہ اس کو لٹکایا گیا ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوگی.
ٹھیک ہے. مدی شہر کے ناظرین یہ ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل سلسلہ کیا، یہ مزید کالز کو ہم لیتے ہیں.
میں محمد حنیف باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا حضرت کا سوال یہ ہے کہ وتر کے اندر دعا قنوت کے بعد درود ابراہیم پڑھنا کیسا، اور دوسرا یہ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سورہ فاتحہ بھول جائے اور پھر دوبارہ اس کو شروع سے شروع کرے تو اس میں نماز اس کی ہو جائے گی کہ نماز دوبارہ اس کو لوٹانی پڑے گی؟ جزاکم اللہ خیرا.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں دعا قنوت کے بعد درود پاک کا پڑھنا کیسا.
دعائے قنوت جو وتر کی آخری رکعت میں
جی
پڑھی جاتی ہے، تو دعائے قنوت کے بعد مستحب یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے.
صحیح.
یعنی یہ مسئلہ بھی جو میں بیان کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد کو اجنبیت سی لگے گی، حیرانگی سی ہوگی کہ یہ کیسی بات کر دی کہ نماز کے اس دوران کھڑے کھڑے درود پڑھ سکتے ہیں. تو بالکل بلا شبہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وتر کی دعائے قنوت کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے. اب وہ درود کوئی سا بھی ہو سکتا ہے،
صحیح،
صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح
درود
ابراہیمی جو انہوں نے سوال کیا، تو وہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے،
بھول جائے،
پھر یاد آتا ہے، پھر دوبارہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتا ہے، اور اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو سورہ فاتحہ یہ جو بھولا ہے کون سی رکعت میں بھولا ہے؟
صحیح،
فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے،
نہیں تھا،
تو اگر کوئی بھول بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ رکوع میں چلا گیا تو واپسی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ فرض کی پہلی دوسری رکعت میں یا فرض کے علاوہ کسی بھی نماز میں اگر یہ سورہ فاتحہ بھول جاتے ہیں اور اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں،
صحیح،
تو اس صورت میں انہیں اگلی سورت شروع کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ان کو واپسی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت بھی ملائیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی سی بھی صورت ملا سکتے ہیں، جو پہلے ملائی تھی وہی ضروری نہیں ہے، کوئی سی بھی ملا سکتے ہیں، رکوع سجود کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں،
ٹھیک ہے،
تو سجدہ سہو کر لینے سے ان کی نماز درست ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی. اگلی کال.
ایک خاتون کے شوہر کو فوت ہوئے ایک مہینہ ہو گیا، تو ابھی وہ ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں ہے اسی بیماری کے باعث. اب یہ ایک ہفتہ ان کی عدت میں کاؤنٹ ہوگا یا انہیں مزید ایک ہفتہ پھر عدت میں گزارنا پڑے گا، یا اس بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟
سے عدت کے حوالے سے باقاعدہ جب عدت کے لیے اہتمام کیا جائے، جب سے شروع ہوتی ہے شوہر کے فوراً ہی شروع ہو جاتی ہے، کیا فرم جسے انہوں نے فرمایا؟
دیکھیں، عدت ہمارے شروع کرنے سے شروع ہو اور ہمارے ختم کرنے سے ختم ہو ایسا نہیں ہے.
صحیح،
یہ یوں سمجھیں جیسے ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب روزہ شروع،
صحیح،
اگلے دن سے روزہ شروع ہو گیا، اگلے عید الفطر کا چاند نظر آ گیا،
رمضان
کا اختتام ہوا، مکمل ہوا. تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ماہ رمضان جس طرح روک سکیں یا دیر کریں، تو اسی طرح عدت کا معاملہ بھی عورت کے اپنے اس میں نہیں ہے، اختیار میں. عورت چاہے کہ عدت جو ہے وہ ابھی ایک ہفتے بعد سے شروع کروں اور اسی طریقے سے جلدی ختم ہو جائے، تو نہ دیر سے شروع کرنے کا اختیار ہمیں ہے نہ جلدی ختم کرنے کا اختیار ہے. شوہر کے انتقال ہوتے ہی، یعنی وہ دن، وہ وقت جس وقت شوہر کا روح جسم سے رخصت ہوئی،
اللہ،
بس یہ انتقال ہوا، اسی وقت سے عورت کا عدت کا ٹائم شروع ہو گیا.
صحیح.
اور بیوہ عورت اگر وہ حمل سے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے.
صحیح.
چار مہینے دس دن اس کی عدت ہوتی ہے. اور اگر امید سے ہے شوہر کے وقت وفات وہ حمل سے تھی، تو اب اس کی عدت چار مہینے دس دن نہیں ہے.
صحیح.
اب بچے کی پیدائش پہ اس کی عدت ختم ہوگی.
صحیح.
تو اب یہ جو ہمارے سائل محترم سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہفتہ انہیں کسی بیماری کے سبب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا ہے،
صحیح،
تو اس ایڈمٹ ہونے کی صورت میں کیا وہ ایک ہفتہ عدت میں شمار کریں نہ کریں؟ تو جواب جیسے کہ شروع میں دیا کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا اسی وقت سے عدت شروع ہو گئی.
صحیح.
اب یہ عورت کا عدت والے گھر سے نکلنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہوتا. جہاں عذر شرعی ہو تو شریعت مطہرہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے.
صحیح.
تو گھر بیٹھے علاج معالجہ جہاں ممکن ہو تو اب ہاسپٹل نہ جائیں.
صحیح.
لیکن جہاں گھر بیٹھے علاج ممکن نہیں، جیسے آپریشن کا معاملہ ہے، یہ تو گھروں پہ ہوتا نہیں ہے.
صحیح.
اس کے لیے باقاعدہ پھر ہاسپٹل لائز ہونا پڑے گا. تو اس صورت میں عورت کا عدت کے دوران بعمر مجبوری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا یہ جائز ہے، اور جتنے دن گزریں گے سب عدت میں ہی کاؤنٹ ہوں گے. الگ سے ایسے نہیں کہ ایک ہفتہ چار مہینے دس دن کے بعد چار مہینے سترہ دن پہ جا کے ان کی عدت ختم ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزیز جن کا انتقال ہوا ان کی مغفرت تامہ فرمائے.
سے کیا فرمائیں گے؟ ظاہر شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ہی پھر اگر کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو طلاق، پھر عدت یا وفات ہو جائے تو عدت، جسے ری سوال ہوا. کیا فرماتے ہیں کہ شادی جو کر رہا ہے، جو کر رہی ہے، اس میں علم کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کتنی چیزوں کے کیے جاتے ہیں، لیکن علم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا.
علم دین حاصل کرنا یہ ازہد ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں، دنیاوی ہم کسی بھی فیلڈ میں لیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شاپ کو کھولنا چاہ رہا ہے، چھوٹی سی شاپ کھولنا چاہ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے پلس مائنس سب کچھ سیکھتا ہے اور تجربہ کار لوگوں سے ہی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب میاں بیوی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں تو کچھ احکام مرد کے اوپر عورت کے حقوق سے متعلق لازم ہوتے ہیں، کچھ احکام عورت کے اوپر شوہر کے حقوق سے متعلق لازم ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے پیرنٹس اور لواحقین رشتہ داروں کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق
ہوتے
ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے المدینۃ العلمیہ کی جو کتاب ہے جس میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق العباد وغیرہ کا اس میں چند فتاوی کو المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے, مشعلۃ الارشاد کر کے, تو اس رسالے کو ضرور حاصل کریں. اسی طریقے سے سنت نکاح ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے سنت نکاح, تو اس رسالے کو بھی حاصل کریں. اس کے اندر بنیادی طور پہ نکاح کے فوائد, نکاح کے بعد ایک دوسرے کی ایک حقوق کی ادائیگی, اس حوالے سے کافی حد تک شرعی رہنمائی کی گئی ہے. مزید یہ کہ ہماری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ شرعی علوم حاصل کرنے کے لیے جو ان سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرے. اسلاف میں بالخصوص جو امہات المؤمنین ہیں, صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں, ان کی سیرت سے کے حوالے سے جو مکتبۃ المدینہ کی, المدینۃ العلمیہ کی جو کتب ہیں, جیسے ازواج مطہرات کے حوالے سے, فردن فردن ایک ایک ام المؤمنین کے حوالے سے بھی رسائل موجود ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, فیضان عائشہ ہے, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے, یہ پڑھیں تو اس سے کافی حد تک خواتین کو ہماری وہ اپنے شوہروں کے حقوق سے متعلق سیکھنے کو ملے گا.
صحیح.
اسی طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خواتین اپنے ماتحت افراد کے حقوق کو سیکھنے میں بالکل سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں, اور طلاق تک جو اسباب عام طور پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب علم دین سے دوری, کم علمی. یعنی اگر وہ بات آدمی اگر شرعی ضابطے کو سامنے رکھے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی.
صحیح.
ان باتوں کو لے کے آدمی طلاق کی طرف چلے جاتا ہے, اور اگر علم دین حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یہ گھر اچھے انداز میں چلیں گے. دارالافتاء اہل سنت میں سالہ سال کا ایک تجربہ الحمدللہ رہا ہے. باپو, طلاق جن خاندانوں میں ہو رہی ہے نا, یا جن مرد عورت میں ہو رہی ہے, ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مطلب نارمل, جو دین سے اتنا تعلیم کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں رکھتے, یا یہ کہیں کہ مذہبی ماحول میں نہیں آتے, تو ہیں مسلمان, نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک مذہبی حلیے میں نہیں ہوتے, تو ایسے افراد کے ہاں طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. ہاں, اگر دعوت اسلامی کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ اس سے جو وابستہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہو جاتی ہیں, تو ان کے ہاں طلاق واقع ہونے کا ریشو بالکل یوں سمجھیں کہ کم
نہ ہونے کے برابر ہے,
1% بھی اگر میں کہوں تو شاید زیادہ ہو.
صحیح.
کیونکہ بار بار مدنی چینل کے ذریعے سے ایک ذہن دیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ انشاءاللہ علم دین کے قریب آئیں گے تو اپنے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنتا ہوا دیکھیں گے, اور اگر علم دین سے دوری رہی اور تحمل مزاجی نہ ہوئی, عدم برداشت بالکل پارا ہائی ہو جاتا ہو, اور غصہ ٹیمپریچر آج کل ویسے موسم کا ہائی ہے, تو مزید اس پہ غصے کا ٹیمپریچر بھی اگر آپ کا ہائی ہو جائے گا, یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو پھر ہو سکتا ہے گھر
جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر آدمی پچھتاتا ہے,
بہت افسوس بھی ہوتا ہے. تو یعنی طلاق کے اسباب میں اگر غور کریں نا تو چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں. پیاز شوہر نہیں لایا,
صحیح,
بیوی کا مطالبہ پیاز لے کر آئے,
صحیح,
وہ کہہ رہا ابھی میں لے آؤں گا,
صحیح,
لے کر آئے ابھی بنانا ہے, لاؤں گا ابھی, لائیں ابھی لے آؤں گا, اس چکر کے اندر توتو میں ہوئی تب پیاز نہیں آئی, طلاق ہو گئی. اب وہ پیاز نہ لانے والا شوہر, اس کو بھی بڑا یعنی وہ ہو رہا تھا احساس کہ میں نے کیا کیا, پیاز کا پورا ڈھیر لگا دیا تھا, اب ڈھیر لگانے کا کیا فائدہ, اس کو ایک آدھ کلو پیاز چاہیے تھی لے آتا.
صحیح.
اسی طرح بیوی کو بھی افسوس ہو رہا ہے, اس وقت بیوی کو بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اسی وقت کیا پیاز لانا ضروری تھی, ایک گھنٹے بعد چھوڑ لے آتا. تو
صحیح.
تو خواتین میں بھی عدم برداشت, شوہروں میں بھی عدم برداشت, اور چونکہ ہم اپنے ماحول کو جب دیکھتے ہیں نا تو غصہ, ہر آدمی کو غصہ آ رہا ہے, ملازم ہے تو وہ سیٹ کا غصہ سہرا ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس نے بھی آگے اپنا حاکم پن دکھانا ہوتا ہے گھر. صحیح. میں تو اسی طریقے سے اپنے والدین کو جب دیکھتا ہے تو اس کو ان کو بھی غصے کی حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ بھی توتو میں ان کی بھی لڑائیاں, تو صبر کا کوئی مظاہرہ اس کو اپنے خاندان میں نظر نہیں آتا, تو بس اس چیز کا اثر جو ہے نا یہ پھر آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے.
بہت پیاری بات,
ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ضروری ہے.
یعنی مفتی صاحب یقیناً یہ اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے, اور اس کے جب اس کے اسباب کی طرف جاتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے اسباب مطلب بیان کیے گئے. یعنی جس طرح انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کسی پیاس کی بنیاد پر کہ شوہر پیاس لے کر نہیں آیا تو اس پہ جھگڑا ہوا اور پھر ظاہر غصے کے اندر پھر یہی ہوتا ہے بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے. تو لہذا جن کی بھی شادیاں ہوئیں یا ہو رہی ہیں یا ہوں گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی علم حاصل کریں, مسائل کو سیکھیں, تاکہ اس طرح کا کوئی کہتے ہیں نا غلطی نہ ہو کہ جس کا پچھتاوا ساری زندگی رہے. بعض اوقات بچے ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق ہو جائے تو بچوں کا مستقبل بھی دعو پہ لگ جاتا ہے اور پورا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں امان عطا فرمائے. جی مزید کھول لیں گے ہم.
سوال یہ ہے کہ ہم اذان کرتے ہیں, اذان بھی ہمیں ادھر اپنے محلے میں مسجد ہے, بس میں ادھر ہی اذان کرتا ہوں, ابھی وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں نماز کے دوران میں پیغمبروں کے بارے میں. ابھی تو مفتی صاحب کو بولو میرے لیے, پہلے میں اذان نہیں کرتا تھا, ابھی اذان کر رہا ہوں, ابھی میرے خیال سے بہت وسوسے آ رہے ہیں.
وہ وسوسے آ رہے ہیں, پہلے ہی اذان نہیں دیتے تھے, پھر اذانیں دینا شروع کی انہوں نے, یعنی اللہ کی طرف آئے ایک نیک عمل شروع کیا, تو اب ان کو شیطان تنگ کر رہا ہے وسوسے وغیرہ آتے.
لیکن وسوسہ جو ہے نا, یہ اس کو اگر دیکھا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
صحیح,
یہ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور ایک کتا بھونکتا ہے.
صحیح,
اب کتے کو بھونکنے کے بعد آپ بھی ایک پتھر لکڑی کچھ بھی اٹھا کے اس سے لڑنا بھڑنا شروع ہو جائیں گے تو ٹائم ہی ویسٹ ہوگا اور کچھ نہیں.
صحیح,
ایسے میں کتے نے صرف بھونکنا ہے, بھونکنے کے بعد آپ کی کچھ توجہ وہ لینا چاہ رہا تھا, ڈرانا چاہ رہا تھا. ایسے میں آدمی اگر اگنور کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف ہی چلتا رہے تو ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اور بلا وجہ کی لڑائی جھگڑا جو جانور سے ہو رہا ہے اس کی بھی نوبت نہیں آئے گی. تو اسی طرح شیطان بھی یہ یوسوسو فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے, برے خیالات لاتا ہے. وہ وسوسے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وسوسہ ایک یوں سمجھیں کہ ڈسٹ ہوا کے اندر ہوتی ہے, وہ ڈسٹ پڑ رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ, ہر چیز پہ ڈسٹنگ گر رہی ہوتی ہے, گرد غبار آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو آنے کے بعد
جی
صاف کر دیں,
صحیح ہے,
تو صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح وسوسہ اگر کوئی آ رہا ہے تو اس وسوسے کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی صفائی, وسوسے کی صفائی آپ یوں کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ.
صحیح,
تو لا حول ولا قوت الا باللہ اگر آپ اس کو پڑھ لیا کریں گے وسوسے آنے کے دوران تو انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. آمنتو باللہ و رسولہ یہ پڑھیں گے اس سے بھی انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اور ایک عمل یہ ہے کہ وسوسہ جب بھی آئیں تو پریشان نہ ہوں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. جیسے باپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اذان دینا آپ نے شروع کی ہے, اللہ کی طرف اب آپ آ رہے ہیں, آخرت کی بہتری کی طرف اب آپ نے کوششیں کی ہیں, تو شیطان وسوسے دلا کے آپ کو اس سے دور کرنا چاہے گا. تو آپ پریشان اگر ہوں گے تو اور زیادہ وسوسے آئیں گے. آپ پریشان ہونا چھوڑیں, جو آپ کا کام ہے یعنی جو آپ کی منزل ہے عبادت کی تکمیل, اس کی طرف بس آپ توجہ رکھیں. انشاءاللہ شیطانی وساوس کی طرف جب آپ بالکل بھی توجہ نہیں دیں گے تو شیطان کی ناک کٹے گی اور انشاءاللہ پھر آئندہ وسوسے دینے میں اس کو یہ خوف راہک ہوگا کہ میں وسوسہ ڈالوں اور یہ مجھے ریجیکٹ کر دے. تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کی کثرت کریں, آمنت باللہ و رسولہ یہ پڑھ لیا کریں, اور توجہ وسوسے میں آنے والے اس برے خیال کی طرف بالکل بھی نہ دیں تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے.
اور اسی سلسلے میں امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی, وسوسے ان کا علاج, یہ بھی اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر لیں. اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے مختلف, جیسے نماز میں وسوسے آتے ہیں جیسے آپ نے اذان کا فرمایا, اور بھی ایسے اعمال ہیں جس میں شیطان تنگ کرتا ہے, تو آپ اس کو پڑھ لیں گے تو مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کو وسوسے کے حوالے سے کارڈ مل جائے گی. اچھا, ایس ایم ایس یہ کہ منہ کے اندر اگر کوئی چیز موجود ہو منہ میں,
جی
جیسے ہمارے منہ میں پانی ہے یا ہم کھانا کھا رہے ہیں, اب کسی نے سلام کر دیا تو اب جواب ہم نے نہیں دیا تو کیا فرمائیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے کا جو عمل ہے منہ میں نوالا ہے, ایسے موقع پر اس کا جواب دینا اس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے, تو ایسے موقع پر لوگوں کو سلام نہ کریں.
صحیح,
سلام کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ اس مقصد پہ غور کریں.
صحیح,
جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
جی جی,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے آپ کی جان مال عزت کی سلامتی ہو,
سلامتی,
ٹھیک ہے, اور اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں آپ پر اتریں. تو ایک آدمی اب اس کے منہ میں نوالا ہے اور ہم اس کو کہیں السلام علیکم، اب وہ اگلا شخص جس کے منہ میں نوالا ہو وہ جواب دینے میں اب جلدی کرے گا تو وہ آدھا کچا پکا نوالا ہی کھا رہا ہوگا. تو یقیناً اس موقع پہ سلام کرنے والے نے اگلے شخص کو آزمائش میں ڈالا ہے.
صحیح.
تو موقع محل دیکھ کے سلام کرنا چاہیے، بالفرض اگر سلام کر دیا اور منہ میں نوالا نہیں ہے تو سلام کا جواب دے دیں.
صحیح.
اور اگر منہ میں نوالا ہے تو نوالے کو اچھی طریقے سے مطلب منہ میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے.
ایک صدقہ فطر دو کو دیا جا سکتا ہے،
مثال کے طور پہ 100 روپے ہیں تو 50 روپے ایک کو دے دیے، 50 روپے دوسرے کو دے دیے، تو اس میں حرج نہیں ہے.
صحیح.
دے سکتے ہیں.
صحیح. جی مزید کال لیں گے.
زکات کے بارے میں سوال کرنا ہے. میری ساس جو ہے ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے، تو جو میں اپنی بیگم کی سونے کی زکات ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟
جی کیا فرمت؟
دیکھیں یہ ساس کو اپنی ساس کو داماد اپنے مال کی زکات تو دے سکتا ہے.
صحیح.
جبکہ وہ سیدہ نہ ہو.
ٹھیک ہے.
لیکن اپنی بیوی کے مال کی زکات اپنی ساس کو دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کی زکات اس کی ماں کو دی جا رہی ہے.
صحیح.
تو اپنی ماں کو، اپنی نانی کو، اپنے والد، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکات نہیں دے سکتے.
صحیح.
تو زکات کی رقم اگرچہ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے، غالباً سوال سے تو ایسی لگ رہا ہے کہ زکات کی رقم اگرچہ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے لیکن آپ جس کی طرف سے زکات نکال رہے ہیں وہ آپ کی بیگم بیوی ہیں، اور بیوی کی زکات اس کی والدہ کو نہیں دے سکتے.
صحیح.
اس طرح دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اپنے والدین کے لیے آدمی ویسے ہی صاف مال جو زکات فطرے سے ہٹ کر ہو ان کے ذریعے خدمات کیا کریں. تو آپ کے اوپر اگر اپنے مال کی زکات لازم ہوتی تو آپ اپنی ساس کو زکات دے سکتے تھے، لیکن آپ اپنی بیوی کے مال کی زکات اس کی والدہ کو نہیں دے سکتے، اس طرح زکات ادا نہیں ہوگی.
جی مزید کال لیں گے.
مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے. ایک خاتون اپنی دو بہنوں اور ان کے شوہروں اور اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
غالباً ان کے جو سفر میں جو شرکا ہیں ان میں والدہ ہیں، دو بہنیں ہیں اور ان کے شوہر یعنی بہنوئی ہیں.
جی جی.
تو بہنوئی ان کی بہنوں کے لیے تو چونکہ وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ان خاتون کے لیے کوئی محرم سفر کے اندر ہونا حج کے سفر میں ضروری ہے. تو اب سفر حج میں جب ان کے بہنوئی ہیں تو بہنوئی محرم نہیں ہوتے.
صحیح.
اب دو ہیں، یا تو شوہر سفر میں ساتھ ہو یا کوئی محرم ہو.
صحیح.
تو ان کی بہنوں کے تو شوہر ساتھ ہیں، لیکن اور جو ان کی والدہ بھی اگر حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں تو ساس کے لیے داماد وہ محرم ہوتے ہیں.
صحیح.
وہ بیٹوں کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن سالی کے لیے بہنوئی وہ محرم نہیں ہوتے. تو اب ان کے نہ شوہر ہے نہ محرم ساتھ ہے، تو ان کا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
سوال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے، کیا یہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کر دیں.
کیا فرماتے ہیں قرآن کا سننا؟
اس میں یہ علماء فرماتے ہیں جو سننے کی غرض سے آیا ہے،
آیا
جو قرآن پاک سننے کی غرض سے آیا ہے اس پر قرآن پاک سننا پھر فرض
ہے.
تو کسی محفل اجتماع میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت کسی قاری صاحب کی سننے کے لیے بڑے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ان کا مقصد قرآن کو سننا ہے. جب قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں تو اب ان کے اوپر قرآن پاک سننا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح اب اگر ایک مجمع ہے اور اس مجمع میں کوئی بھی شخص قرآن پاک سننے کی طرف اس وقت مطلب کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں دے پا رہا،
صحیح،
تو اب پڑھنے والے کے لیے یہ ناجائز ہے کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کرے.
صحیح.
اس کو اپنی آہستہ آواز میں ہی تلاوت کرنی ہوگی کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے. جب لوگوں کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہو تو کم از کم ایک فرد سننے والا ہونا چاہیے.
صحیح.
جو سننے کی غرض سے آیا تھا وہ سن رہا ہو یا نہیں آیا تھا لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ سن رہا ہو.
صحیح.
اگر ایسا ہے کہ سبھی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور آپ زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو اب اونچی آواز سے تلاوت کرنا یہ ناجائز ہوگا.
ٹھیک ہے. مدی شہر کے ناظرین قرآن مجید کو سننے کے حوالے سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بھی بنیں سننے والے بھی بنیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بھی رائج ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کا اچھا ذہن بنے گا. جی اگلی کال.
اہل سنت میں ایک سوال عرض ہے, غلاف کعبہ کو پلاسٹک کوٹنگ کور کرا کر گلے میں ڈالنا کیسا اور اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
کوئی تعویذ بنا کے اگر کوئی گلے میں ڈال لیتا ہے غلاف کعبہ کو,
کعبۃ اللہ شریف
جی جی
ایک بابرکت ایک مقام ہے اور اس کا جو غلاف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی غلاف کعبہ کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ مسلمان بڑے ذوق شوق سے اس کو تیار کرتے ہیں جہاں بھی یہ تیار ہوتا ہے. تو اب خانہ کعبہ چونکہ ایک متبرک جگہ بیت اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ کا گھر یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ گھر, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو شرف عطا فرمایا ہے. تو ایک متبرک جگہ اس سے ایک عرصہ دراز تک, اب وہ مہینہ ہو چھ مہینے ہو ہفتے ہوں, اتنے عرصے تک یہ غلاف کعبہ اس سے منسلک رہا ہے. اس کے بعد پھر جب یہ غلاف کعبہ نیا چڑھتا ہے تو پرانا اس سے اتار لیا جاتا ہے, تو اس پرانے غلاف کعبہ کے بھی پیسز کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف مقامات پہ وہ آ جاتے ہیں.
صحیح.
تو ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی غلاف کعبہ کو کینچی سے کاٹے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, کیونکہ کاٹنے کی سختی سے ممانعت بھی ہے.
صحیح.
اور بنانے والوں نے کاٹنے کے لیے
نہیں بنایا,
بنایا بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ کاٹنا کینچی سے دھاگے نوچنا یہ بہت سارے لوگ کوششیں کرتے ہیں اور پھر فخری انداز میں کہتے ہیں دیکھیں میں دھاگا کعبۃ اللہ شریف سے کھینچ کے لایا توڑ کے لایا, تو یہ ناجائز ہے. لیکن آپ کو ایک درست طریقے کار کے مطابق وہ غلاف کعبہ پہنچتا آپ کے پاس بھی آ گیا ہے, تو اس کو بلا شبہ ایک متبرک چیز ہے, ایک متبرک مقام سے نسبت حاصل ہے. تو اس کو چومنا, آنکھوں پہ لگانا, سر پہ رکھنا, چہرے پہ مس کرنا, تو اسی طریقے سے اس کا تعویذ ٹائپ کا کوئی بنا کر اپنے پاس رکھنا, تو یہ برکت والی ایک چیز ہے. اور ہمارے اسلاف سے متبرک اشیاء اپنے پاس رکھنا یہ ثابت ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملا ہے, تو آپ کے پاس آپ کی جو جنگی ٹوپی تو اس میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک وہ سیے ہوئے تھے.
سبحان اللہ.
یعنی جو جتنے بھی موئے مبارک آپ کے پاس تھے تو اس کو آپ نے ٹوپی کے اندر بالکل اچھی طریقے سے اس طرح رکھا تھا کہ وہ اس ٹوپی سے جدا نہ ہو, وہ ٹوپی آپ کے سر سے جدا نہیں ہوتی تھی حالت جنگ میں.
صحیح.
تو حتیٰ کہ پھر آپ کی طرف سے یہ وصیتیں بھی تھیں کہ اس موئے مبارک کے ساتھ میری تدفین کرنا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے.
سبحان اللہ.
تو وصیت فرمائی تھی کہ ان کو میری آنکھوں پہ یا میرے لبوں میرے زبان پہ رکھ دینا.
اللہ.
تو یہ اسلاف کے طریقے کار سے یہ بات واضح ہے کہ متبرک چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے. اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا والی صلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر جو کرتا تھا
جی,
تو جب آپ کے بھائی مصر پہنچے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ میرا کرتا میرے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ آپ ڈال دینا تو ان کی بینائی کا ذوف دور ہو جائے گا.
اللہ.
تو ایک وہ کرتا جو ایک نبی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم سے مس رہا, اب وہ دو دن چار دن جتنے بھی دن تو وہ مس رہا, وہ ایسا بابرکت ہو گیا کہ ایک نبی کا کرتا جو بیٹے ہیں ان کا کرتا ایک دوسرے نبی جو والد ہیں ان کے چہرے پہ جب ڈالا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کا جو ضعف تھا, کمزوری تھی, وہ دور ہو جاتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود بھیج رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں, وہ بھی اس چیز کو قبول
کر رہے ہیں.
اور جب چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, جو کمزوری تھی وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہ اسلاف سے یہ طریقہ کار,
اور یہ تو قرآن میں,
یہ قرآن پاک میں ہے, سورہ یوسف کے اندر جہاں اختتام ہو رہا ہے, پورے واقعے کو اگر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو اس اختتامی واقعات میں آخری رکوع کے اندر
بیان کیا گیا,
دوسرے تیسرے رکوع جو آخری ہے سیکنڈ لاسٹ, اس کے اندر یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کا واقعہ مذکور ہے.
جی,
تو یہ بالکل ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ والوں سے, اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بابرکت ہو جاتی ہے. تو کعبۃ اللہ شریف ایک بابرکت ایک مقام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اپنی توجہ, اپنا جو رخ تھا وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا اس کی خواہش کی, اور یہ خواہش پوری ہوئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قبلہ, صحابہ اکرام علیہ رضوان کا قبلہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قبلہ, ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی, حضرت نوح علیہ السلام نے, حضرت آدم علیہ السلام نے, تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے بار بار تعمیر ہونے والا ایک متبرک مقام اور دنیا کا سب سے پہلا گھر.
گھر
تو اس کا اگر غلاف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کو بطور تبرک اپنے ساتھ رکھ سکتا, بلکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی قبر میں بھی اپنے ساتھ لے جانے کی یہ خواہش جو ہے کر سکتا ہے, اور اس کی خواہش کی تکمیل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ماشاءاللہ, مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے تبرکات کو بھی بیان کیا, اور بالخصوص جو قول تھی ہمارے پاس غلاف کعبہ کے حوالے سے اس کو بیان کیا. اچھا, حضور کعبے کا ذکر ہوا, اب ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ جیسے طواف, مطلقاً طواف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سات چکر ہم نے لگا یہ طواف ہے, لیکن طواف ودا بھی ہوتا ہے, طواف زیارت بھی ہوتا ہے, تو زیارت, طواف زیارت کیا ہوتا ہے یہ ارشاد فرمائے.
طواف زیارت یہ حج کا جو دوسرا رکن ہے نا,
جی جی,
جب ہم پہلا رکن ہے وقوف عرفہ,
صحیح,
تو وقوف عرفہ کرنے کے بعد پھر وہ مزدلفہ جانا ہوتا ہے, رات وہیں قیام کر کے پھر صبح وہاں سے نکلتے ہیں, رمی وغیرہ کر لیتے ہیں. تو 10, 11, 12 ذی الحجہ میں جو طواف, یہ حج کا دوسرا رکن کہلاتا ہے طواف زیارت,
صحیح,
تو یہ فرض ہے,
صحیح,
اور طواف ودا یہ واجب ہے,
صحیح.
طواف ودا ان لوگوں پر, ان حاجیوں پر واجب ہے جو میقات کے باہر سے آئے ہوئے ہیں,
صحیح,
میقات کے
باہر سے,
باہر سے جو حاجی ہیں, جیسے پاکستان سے, ہندوستان سے,
جی جی,
جو میقات کے باہر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے جو آنے والے حجاج کرام ہیں, یہ طواف زیارت کر لینے کے بعد اب جو بھی طواف کریں گے وہ پہلا طواف طواف ودا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا جو وقت ہوتا ہے, یہ وقت جب رمی کر لیتے ہیں 10ویں تاریخ کو, تو اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو چکا ہوتا
ہے,
یعنی 10 تاریخ سے, 10 ذی الحجہ 12 کے غروب سے پہلے پہلے اس طواف کو کر لینا چاہیے. اگر کوئی تاخیر کرے گا تو دم لازم ہو جائے گا,
صحیح,
یعنی اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے.
اور کوئی نہ کرے,
نہیں کرتا تو یہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اور اگر یہ آدمی طواف زیارت جب تک نہیں کرے گا, اس وقت تک یہ اگر شوہر تھا تو بیوی کے ساتھ معاملات جو ایک مرد کے ہیں وہ نہیں کر سکتا, عورت ہے تو اس کے معاملات شوہر کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کوئی کنوارا بھی ہے,
جی جی,
اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا, تو طواف زیارت کیے بغیر وہ میاں بیوی کے معاملات جو ازدواجی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. یعنی اب شادی بعد میں ہونی ہے,
صحیح,
حاجی صاحب کی, تو ان کا ازدواجی تعلق کرنا قائم یہ ناجائز ہوگا, گناہ ہوگا. تو طواف زیارت ایک اتنی اہمیت کی حامل ایک رکن ہے حج کا.
صحیح.
تو عورتیں, یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا مسئلہ, کہ جب آدمی قربانی وغیرہ کر لیتا ہے, حلق کر لیتا ہے, یعنی رمی, قربانی اور حلق, حلق کر لینے کے بعد اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں,
صحیح,
سوائے ایک,
ایک
وہ ایک پابندی ہوتی ہے کہ مرد کے لیے عورت کے قریب جانا, عورت کے لیے مرد کے قریب آنا. یہ والی جو پابندی ہے نا ازدواجی معاملات کی, یہ طواف زیارت کرنے کے بعد ختم ہوتی ہے.
صحیح. تو مدی چل کے ناظرین, جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اس سال حج کی سعادت پا رہے ہیں, یعنی تیاریاں ہو گئی ہیں, قافلے بن گئے, تو اب وہ اپنا حج جو ہے نا اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو لہٰذا حج کو سیکھ لیں کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے بالخصوص جو پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں میں ترتیب کیا ہے، کس طرح سارا سلسلہ کرنا ہے، اس کو بھی سیکھ لیں. لاکھوں روپے خرچ کیے اور وہاں پہنچے بھی سب کچھ کیا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے حج جو ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ نے توفیق دی ہے، زبردست خوشخبری ملی ہے، تو اگر اہتمام کے ساتھ مسائل سیکھ کر اگر یہ کام ہوگا تو زندگی بھر انشاءاللہ عزوجل ایک خوشی رہے گی. ورنہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اور اپنے ملک واپس آ گئے تو ساری زندگی اس کا پچھتاوا بھی رہے گا، اور پھر بہت ساری صورتیں دم کی اس طرح کی بھی ہیں، پھر اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. لہذا سیکھ لیں. رفیق الحرمین امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے حج کے حوالے سے، اس کو حاصل کریں، اس کا اول تاخیر مطالعہ کریں تاکہ مزید آپ کو معلومات حاصل ہو. جی اگلی کال لیں گے ہم.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو کوئی شخص امام کی غیر موجودگی میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
امام نے اگر امام شریف نہیں باندھا اور اس نے نماز ٹوپی میں پڑھا دی تو کیا کوئی ہے؟
طوفان کھڑا ہو جاتا ہے.
پریشانی
شریف حوالے سے تو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
صحیح.
لیکن جو امام نے اگر امامہ شریف نہیں پہنا تو وہ امامت پہ لوگ اس کے آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں،
جی.
تو آبجیکشن یہاں بنتا نہیں ہے. امامہ شریف پہننا یہ سنت مستحبہ دائمہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر امامہ شریف سجایا ہے دوران نماز بھی، نماز کے علاوہ بھی. تو اگر امام صاحب کی غیر موجودگی میں یا خود امام صاحب بھی اگر امامہ نہیں پہنتے یا ان کی غیر موجودگی میں کسی ٹوپی والے اسلامی بھائی نے جو امامت کی اہلیت رکھتے ہوں نماز پڑھا دی تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے،
صحیح.
ہاں یہ ہوتا ہے کہ امامہ پہننے سے بغیر امامہ پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا ثواب اور امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنے کا ثواب، اس میں بہرحال بہت فرق پڑ جاتا ہے. وہ 27 درجے تک کی روایات کا ذکر موجود ہے کہ اتنا فرق آتا ہے کہ بے امامہ اگر کوئی دو رکعت پڑھے تو امامے والی نماز جو ہے نا وہ 27 درجے زیادہ اس سے برکت یعنی فضیلت میں بہترمی ہو جاتی ہے.
اچھا یہاں پر ہم جیسے شروع میں جو گفتگو ہوئی تھی ہماری نکاح کے حوالے سے، اگر نکاح ہو گیا اور خاندان میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو بچنا بہتر ہے اور اس طرح دونوں سامنے نہ آئے، تو امام کو کوئی مدنی پھول دیں گے کہ اگر لوگ اسے انگلیاں اٹھاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو وہ احتیاط کر لے امامے میں نماز پڑھا دیں؟
دیکھیں اس میں وہی غلط کون، یہاں جو ہے نا وہ جو خاندان والا مسئلہ تھا وہاں کوئی شرعی حکم والد کی طرف سے نہیں آ رہا تھا، وہ ویسے ہی مایوب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ایسا،
صحیح.
تم ایک ساتھ بیٹھ کے ہمارے سامنے کھانا نہیں کھاؤ،
صحیح.
وہ اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہیں گے بھائی ہمارے خاندان کا رواج نہیں،
صحیح.
لیکن جو امامے والا سوال کیا ہے اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں سوالات یہ اٹھیں گے کہ اگر امامہ شریف نہیں پہنا تو نماز ہی نہیں ہوئی،
صحیح.
یا پتہ نہیں کیا نماز میں کراہت ہو گئی،
صحیح.
تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں امام صاحب کو چاہیے کہ امامہ شریف پہن کر ہی نماز کا اہتمام کریں کہ جب نماز پڑھنی ہے پڑھانی ہے تو ثواب زیادہ ہی کما لیں،
صحیح.
لیکن اگر کبھی امامہ نہیں پہنا
تو کوئی حرج نہیں،
جانتے بوجھتے وہ کسی وقت نماز میں امامہ شریف نہیں پہن رہے ٹوپی پہن کے پڑھا رہے ہیں تو نمازیوں کو کسی قسم کا آبجیکشن کرنے کا یہاں حق حاصل
نہیں
ہے. اور ایسے میں یہی ہے کہ امام صاحب اگر اپنے نمازیوں کو شرعی مسئلہ بتاتے رہیں گے نا،
صحیح.
تو جیسے ہمارے سائل محترم نے سوال کیا ہے، یہ سوال کرنا اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ نمازیوں کو مسئلے سے آگاہ نہیں کیا جاتا،
جی.
ہوگا جب کرتے رہیں گے شرعی مسائل بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بے جا اعتراضات سے امام صاحب کی اور دیگر کی بھی بچت ہوتی رہے گی.
میں بالخصوص جو ہمارے امام صاحبان ہیں یا خطبہ ہیں ان کی بارگاہ میں مدنی التجا یہ کروں گا کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ امت میں بڑی پیاس ہے سیکھنے کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنا سکھایا جاتا ہے، یعنی مدنی قافلوں کی صورت میں یہ جو سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سکھانے کا ہی عمل ہے. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے یہ سلسلہ 1400 سلسلے ہو چکے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کالز ایس ایم ایس آتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں. ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ 1000 یعنی 1400 سلسلے ہو گئے لہذا اب جو ہے وہ کالیں نہیں آئیں گی یا ایس ایم ایس نہیں آئیں گے، لیکن یہ عمل جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، کیونکہ علم ظاہر ایک سمندر ہے اور مختلف عنوانات پر سارے معاملات ہیں. تو لہذا اگر امام صاحبان لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم سکھائیں گے، کچھ نہ کچھ مسائل سکھائیں گے، تو تو اس میں آپ کی اپنی شخصیت کا بھی تحفظ ہے، غیبتوں کے تہمتوں کے دروازے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بند ہو جائیں گے، ورنہ جب لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا تو ظاہر ہے وہ پھر وہ ٹوپی اور امامے کا جو مسئلہ آیا اور اس میں جو وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور امام صاحب وقتاً فوقتاً اس طرح کی علمی نشستیں لگائیں گے، مسائل سکھائیں گے، جبکہ وہ سکھانے پر قادر بھی ہوں تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور ایک خوشگوار ماحول مسجد میں بن جائے گا۔ جی سلسلے میں ہم آخری کال شامل کریں گے۔
مفتی صاحب کے بارے میں میرے سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن تاما یا اشکیل یا کسی اور بیٹل کا چوڑی پہن کر نماز پڑھے گی تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ یہ ارشاد فرما دے۔
آرٹیفیشل جولری کے حوالے سے لگ.
آرٹیفیشل جولری کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے، تو بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، یعنی وہی کہتے ہیں کہ عورت سونا یا چاندی ہی پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں پہن سکتی۔ تو یہ علماء میں اس وقت ایک مختلف فی مسئلہ ہے، اور نماز چونکہ ایک عبادت ہے تو عبادت کے اندر اس چیز کی رعایت کرنا چاہیے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کوئی اور زیور اگر کوئی خاتون پہنتی ہیں تو اختلاف علماء کا خیال اور رعایت رکھتے ہوئے یعنی آرٹیفیشل جولری پہن کے نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتی ہے تو دار الافتاء اہل سنت کے نزدیک جائز ہے،
جائز نماز ہو جائے،
نماز ہو جائے۔
مدی شہر کے ناظرین سلسلہ ہوا، وہ سارے مسائل زیر بحث آئے، میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔